السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری, کتاب بدء الخلق, مخلوق کی پیدائش کا بیان. حدیث نمبر 3247. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق قوما وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. پچھلی دو حدیثیں تقریباً ایک جیسی تھی. جنت میں جو لوگ ہوں گے ان کو کوئی آلائش وغیرہ نہ ہوگی, جیسے کہ ہم جنت کا بیان پڑھ رہے تھے. الحمدللہ, یعنی اس بات پر ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ان کو انعام کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی وجہ سے وہ جنت یا اس کی نعمتیں عطا کی جائیں گی. اچھا, ایک اور بھی چیز آپ دیکھیں کہ کچھ فرقے, یعنی جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں, بہت جو لوگ ریورٹ ہوتے ہیں, جیسے محمد علی کلے, میں کہیں پڑھ رہی تھی کچھ اسٹیٹمنٹ کسی کا, تو اس میں تھا کہ وہ کسی کو بتا رہے تھے جب انسان مسلمان ہوتا ہے تو اس کو صحیح لوگ بھی ملنا چاہیے, لیکن وہ جب کسی کو بتا رہے تھے کہ میں, یعنی میں اس سپر پاور کو, اس سپریم پاور کو مانتا ہوں, یعنی اللہ تعالی کے بارے میں بتا رہے تھے کہ وہ, اس کو آنکھ نہیں ہے لیکن وہ دیکھتا ہے, اس کو کان نہیں ہے لیکن وہ سنتا ہے. نعوذ باللہ, لا حول ولا قوۃ الا باللہ. ابھی ہم عقیدے میں وہی پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالی کے لیے آنکھ کا اثبات اور اللہ تعالی کے لیے کان, یعنی جو بھی ہے اللہ تعالی کے لیے سما کا اثبات. کون ہے ہماری عقیدے کی کلاس میں؟ ابھی ہم لوگوں نے لاسٹ ٹو ویک سے جو چیپٹر پڑھا تھا کہ ہم عرش کے بارے میں پڑھ رہے تھے, تو اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اللہ تعالی کے لیے تمام, یعنی اس کی آنکھ تو ہے لیکن اس کی آنکھ ہم انسانوں کے لیے سے نہیں, لے سکا مثل شئی. تو اس لیے آپ دیکھیں جو عقیدہ ہے وہ بالکل بہت درست ہونا چاہیے, یعنی جب ایک تو بچپن سے بھی, یا جب انسان جب ریورٹ ہوتا ہے, یعنی کوئی نان مسلم اگر وہ ریورٹ ہو رہا ہو تو اس کا عقیدہ درست, اس کو صحیح لوگ ملے ہوں. تو اسی لیے یہ کہنا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو آنکھ نہیں ہے لیکن وہ دیکھتا ہے, یہ نہیں کہہ سکتے ہم, یہ پھر وہی گمراہ فرقوں کا عقیدہ ہو جائے گا. تو اسی لیے بعض لوگ جنت کو کہتے ہیں, جنت کو مانتے تو ہیں لیکن کچھ اس کے بارے میں عجیب عقیدہ رکھتے ہیں کہ جنت امیجنری چیز ہے, صرف امیجنیشن کروایا جائے گا اور ہم صرف فیل کریں گے, ایکچوئل میں ہوں گی نہیں. نعوذ باللہ, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, کچھ کہتے کہ ابھی بنی ہی نہیں ہے. تو اس لیے عقیدہ درست ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, اور ہم کو اللہ تعالیٰ کی ہر بات پر ایز اٹ از ایمان لانا ضروری ہے, آنکھیں بند کر کے, جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, جیسے اللہ کے رسول نے ہم کو بتایا ہے. جانتے ہوں گے نا آپ لوگ کہ جو لوگ ابھی جو لوگ ریورٹ ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ ان کا عقیدہ درست نہیں ہوتا ہے, یا کچھ لوگ مسلمان ہوتے ہیں لیکن جیسے آپ کو بتایا گیا تھا کہ کچھ لوگ یہ بھی ہیں کہتے ہیں کہ شراب وغیرہ سب جائز ہے, اس کوئی پابندی نہیں, جیسے کہ وہ فرقہ جس کو نان مسلم قرار دیا گیا ہے, جیسے قادیانی فرقہ, ان لوگوں کا کانسیپٹ کیا ہے کہ شراب بھی جائز ہے اور بھی بہت ساری چیزیں جائز ہیں. تو اسی لیے عقیدہ درست ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو بہرحال آئیے دیکھتے ہیں حدیث نمبر 3247. ہم سے محمد بن ابی بکر مقدمی نے بیان کیا, انہوں نے کہا کہ ہم سے فضیل بن سلیمان نے بیان کیا, ان سے ابو حازم نے, اور ان سے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت میں سے 70,000, یا آپ نے یہ فرمایا کہ 7,00,000 کی ایک جماعت جنت میں ایک ہی وقت میں داخل ہوں گی, اور ان سب کے چہرے ایسے چمکیں گے جیسے چودھویں کا چاند چمکتا ہے. سبحان اللہ. اب یہ 70,000 کون لوگ ہوں گے, یا ایک ساتھ جانے والے کون لوگ ہوں گے؟ اچھا, کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ بھی تھا, اور وہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے, کہ وہ لوگ جن وغیرہ کو, سحر کو نہیں مانتے تھے, معراج کے واقعے کو نہیں مانتے تھے, اور بھی اس طرح کی بہت ساری چیزوں کو نہیں مانتے تھے. تو یہاں پر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ 7,00,000 کی ایک جماعت, یہ 70,000 جنت میں داخل ہوں گے, اور ان سب کے چہرے ایسے چمکیں گے جیسے چودھویں کا چاند چمکتا ہے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. اب دیکھیں کہ کون سی چیز یا کون سا عمل چہروں کے چمکنے کا باعث بنے گا جو ہم کو خوشخبری دی گئی کہ رسول اکرم اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے. وضو کی وجہ سے ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے. تو اب اس کو ریلیٹ کریے اس سے کہ ایک تو جو مومن بندے ہوں گے جو جنت میں جانے والے ہوں گے آلریڈی ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے, چہرے چمک رہے ہوں گے, لیکن اسپیشلی رسول اکرم اپنی امت کو جو پہچانیں گے تو ہمیں وہ بھی حدیث ملتی ہے کہ آپ وضو کی وجہ سے اعضاء کو اعضاء چمک رہیں گے تو آپ اپنی امت کو پہچان لیں گے. تو اس لیے کیوں نہ پھر ہم ایسا کریں کہ وضو کو اچھی طرح کریں تاکہ ہمارے چہرے مزید چمکیں. تو ایسے چمکیں گے ان کے چہرے جیسے چودھویں کا چاند چمکتا ہے. ایکچولی یہاں پر استعارہ ہے, یہ یعنی ایک مثال کے طور پر بتایا گیا کہ جیسے چودھویں کا چاند چمکتا ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اکرم اپنی امت کے لوگوں کو پہچان لیں گے. ہم سے عبداللہ بن محمد جعفی نے بیان کیا, کہا ہم سے یونس بن محمد نے بیان کیا, ان سے شیبان نے, اور ان سے قتادہ نے, اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے. انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سندس ایک خاص قسم کا ریشم ہوتا ہے, یہ کا ایک جبہ تحفے میں پیش کیا گیا, یعنی جو لباس ہوتا ہے لمبا سا کرتا. آپ مردوں کے لیے ریشم کے استعمال سے پہلے ہی منع فرما چکے تھے. لوگوں نے اس جبے کو بہت پسند کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے بہتر ہوں گے, سبحان اللہ. اور نیچے والی حدیث بھی سیم ہے کہ ریشم کا کپڑا آپ کو پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا تھا کہ جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے بہتر یعنی افضل ہیں. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا یہ تھا, یہ آپ کا اشارہ یہ تھا کہ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی نعمت بھی ایک جنتی کے یعنی ناک صاف کرنے کے رومال سے زیادہ کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتی, سبحان اللہ. آپ سوچیں اور سعد بن معاذ کا نام ہی کیوں آیا ہے, یہ بھی آپ بتائیں کون تھے سعد بن معاذ. کیونکہ اتنے سارے صحابہ میں سے رسول اکرم نے سعد بن معاذ کا ہی نام کیوں لیا, یہ بھی تو کچھ خاص اس کا ہوگا نا مقصد یا مطلب. نہیں, سعد بن معاذ پر نہیں کہا تھا رسول اکرم نے کہ میرے ماں باپ پر قربان, سعد بن ابی وقاص کے لیے کہا تھا میرے ماں باپ تم پر قربان, اور وہ رسول اکرم کے رشتے میں ماموں بھی لگتے تھے, آپ کے میکے کے خاندان سے تعلق رکھتے بنو زہرا سے, سعد بن ابی وقاص. جی ویری گڈ. ان کے 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شامل ہوئے تھے, اور اللہ تعالیٰ کا تھرون یعنی جو عرش تھا وہ ہل گیا تھا, یعنی خوشی سے بھی ہو سکتا ہے یا سعد بن معاذ وہاں آ رہے ہیں اس وجہ سے ہو سکتا ہو. اور ان کا انہوں نے صحیح فیصلہ کیا تھا نا, کیونکہ وہ ایکچولی حلیف قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. جب بنو قریظہ کا معاملہ آیا تھا آپ کو معلوم ہوگا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ خندق سے واپس لوٹے اور جب آپ کو پتہ چلے کہ بنو قریظہ نے دھوکہ دیا ہے نا, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو کہا کہ اچھا ساتھ تم فیصلہ کرو. تو انہوں نے حالانکہ وہ ان کے حلیف تھے یعنی ان کے دوستی والے قبیلے تھے, ان سے بہت زیادہ دوستی تھی ان کی, انہوں نے کہا تھا کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں اور بچوں کو وہ بنا لیا جائے, اور انہوں نے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کی. تو کہا کہ جو سعد کا فیصلہ ہے وہی ساتویں آسمان پر اللہ کا فیصلہ ہے, اور وہی تورات کا فیصلہ تھا اصل میں, ٹھیک ہے, کیونکہ انہوں نے دھوکہ دیا تھا. جی تو یہ ہوتے ہیں کہ جو ہم سورہ مائدہ میں پڑھتے نا کہ ان وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے, رحما اشداء علی الکفار رحما بینہم, مومنوں پر نرم ہوتے ہیں اور کافروں پر سخت ہوتے ہیں, اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے ہیں نا, لومت لائم. تو سعد بن معاذ تھے اور بالکل ینگ تھے 28 ایئرس کے, اور آپ دیکھیں کہ اوس اور خزرج اتنی پرانی جنگ ان کی چلتی آ رہی تھی کہ ان کے سارے 40 سال کے اوپر والے لوگ سب ختم ہو چکے تھے, کوئی بوڑھا پرسن باقی نہیں بچے تھے ان کے یہاں پر, تو اسی ینگ لوگوں کو ان لوگوں نے پھر اپنا لیڈر بنا لیا تھا. تو سعد بن معاذ اپنے قبیلے کے لیڈر تھے اصل میں. تو بہرحال کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں ایسی جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتی ہیں اپنے بندوں کی, اور رسول اکرم نے کیا فرمایا تھا کہ ان کا خیمہ میرے خیمے کے پاس لگاؤ، میرے گھر کے پاس لگاؤ، تاکہ کبھی یہ زیادہ بیمار ہو جائیں، کیونکہ ان کا اتنا خون بہ چکا تھا ان کا آلریڈی اس جنگ میں، غزوہ خندق میں تیر ان کو لگ چکا تھے، زخم لگ چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھا تھا یہ فیصلہ کرنے کے لیے، بنو قریظہ کا فیصلہ کرنے کے لیے، اور اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی، سبحان اللہ. تو بہرحال انہیں صحابہ کے رومال، جو ناک صاف کرنے کے رومال ہے، وہ دنیا میں جو ریشم ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوں گے، سبحان اللہ. ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان نے، ان سے ابو حازم نے، ان سے سہل بن سعد نے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک کوڑے کی جگہ دنیا سے اور جو کچھ دنیا میں سب سے بہتر ہے، یعنی ایک کوڑا رکھنے کے لیے کتنی جگہ ہو سکتی ہے آپ بتائیں. اور یہ اس کی آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں آپ، کہ جب انتہا کی تیز دھوپ ہو اور ایسے سمجھیں کہ دور دور تک کوئی سایہ نہ ہو اور آپ پیدل چل رہے ہیں اور آپ کے پاس کوئی چھتری بھی نہ ہو پکڑنے کے لیے، اوپر اپنے سر کو ڈھانپنے کے لیے، اور کہیں سے کوئی پانی ملنے کے آثار بھی نہ نظر آ رہے ہوں، اور تپتا ہوا صحرا ہو، تپتی ہوئی ریت ہو پیروں کے نیچے، اور کہیں کوئی سایہ نہ ہو، تو کیا دل چاہے گا؟ کہ دل چاہے گا کہ فوراً کسی سائے میں بیٹھ جائیں. تو حشر کا جو میدان ہوگا وہ اتنا ایسا خطرناک ہوگا، یا ایسا ہوگا کہ ہر انسان، ایون جو جہنمی ہوں گے وہ لوگ بھی کہہ رہے ہوں گے، یا وہ لوگ بھی چاہیں گے کہ بس کچھ بھی ہو جائے لیکن کم از کم فائنل فیصلہ یا ڈیسیجن ہو جائے، تاکہ یہ میدان حشر سے ہم نکل سکیں. اور آپ سوچ لیں کہ کیسا وہ جمع غفیر ہوگا، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کے سر تمام انسان وہاں جمع ہوں گے. تو لوگ چاہیں گے کہ جو کچھ بھی ہو بعد میں انجام، کم از کم یہاں سے بلو خلاصی ہو جائے، یہاں سے نکل جائیں، میدان حشر سے نکل جائیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم وہ جو طویل حدیث پڑھتے ہیں کہ رسول اکرم کے پاس سب لوگ آئیں گے نا، تمام انبیاء کے پاس جا کر واپس سب آخر میں رسول اکرم کے پاس آئیں گے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے آپ کے اللہ تعالیٰ کی حمد ثنا بیان کرنے کے بعد، اور پھر کہیں گے کہ حساب کتاب شروع کیا جائے. اور وہ کتنا کیسا طویل دن ہوگا، تو اس وقت آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کو پتہ چلے کہ اچھا مجھے صرف ایک کھڑے رہنے کی جگہ مل جا رہی ہے جنت میں، تو پھر وہ کیا محسوس کرے گا؟ اس میدان حشر سے نکل کر وہاں جانے کے لیے کیا چاہے گا وہ؟ کہ اس کو وہی چھوٹی سی جگہ مل جائے. سبحان اللہ. تو اس نے کیوں کہا گیا کہ ایک کوڑے کی جگہ دنیا سے اور جو کچھ دنیا میں ان سب سے بہتر ہے. سبحان اللہ. یعنی دنیا میں کیا کچھ نہیں، آپ خود ابھی سوچیے، ابھی کیا کیا نہیں بن رہا ہے، آپ سوچیں بڑے بڑے جو بھی آپ کے ذہن میں آ سکتے ہوں، برج، یعنی جو بنائے جا رہے ہیں، ٹاورز بنائے جا رہے ہیں، سٹیز بنائے جا رہے ہیں. کون کون سے سٹیز بنا رہے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ آپ بس 5 منٹ کی واکنگ پر سب چیز آپ کو مل جائے گی، آپ کو وہاں کار نہیں ڈرائیو کرنا پڑے گا، پورا گلاس کا سٹی ہوگا، پتہ نہیں کیا کچھ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن سبحان اللہ، جنت میں کوڑے کی جگہ دنیا میں جو کچھ ہم سب سے بہتر ہے. اور پھر آپ دیکھنے کہ جب ہم یہ جب یہ احادیث ہم پڑھتے ہیں اور جب قرآن کی ان آیات کو ہم پڑھتے ہیں، تو کیا دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ دل چاہتا ہے نہیں چاہتا ہے کہ ہمیں کیا ملے؟ جی، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمیں بھی وہ جنت ملے. اور ہم وہ حدیثیں پڑھتے ہیں کہ جنت جس کا چاہنے والا سو رہا ہے، اور جہنم جس سے بچنا چاہیے سب لپک کر ادھر ہی جا رہے ہیں، اسی راستے پر چل رہے ہیں. تو اب آپ بتائیے کہ یہ احادیث تو ہم نے کب سے پڑھ لینا چاہیے تھا، جس کی وجہ سے ہمارے دل میں خواہش پیدا ہو، جس کی وجہ سے ہمارے دل میں ایک تڑپ، ایک امنگ، ایک عزم، ایک ارادہ پیدا ہو کہ ہم بھی ویسے نیک عمل کریں. کیوں صحابہ ایسے بے خود ہو گئے تھے؟ لوگ کیوں ان کو بے وقوف کہا کرتے تھے؟ کیوں وہ سب کچھ، یعنی اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے؟ کیوں سب کچھ لا کر دے دیتے تھے رسول اکرم کے آگے، ڈھیر کر دیتے تھے؟ اور سب کچھ دینے کے بعد بھی ان کا حال یہ تھا کہ جاندی دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا والا معاملہ تھا. سب کچھ سرنڈر کر دینے کے بعد بھی ان کو لگتا تھا کہ ابھی کچھ بھی نہیں کیا ہے، کیونکہ وہ اس جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے. گویا کسی نے بہت اچھا کہا تھا جملہ کہ وہ لوگ جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، جبھی تو اس کے لیے ایسی تگ و دو کرتے تھے، ایسی بھاگ دوڑ، ایسی کوشش اور جدوجہد کرتے تھے، اور اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے. وہ جنت کی حقیقت کو جان گئے تھے، اسی لیے تو دنیا میں کوئی بھی آرام اور آسائش اٹھانا ہی نہیں چاہتے تھے سب کچھ، اس لیے ان کو جان دینا بھی کوئی بھاری نہیں لگتا تھا کہ اس کے بدلے جو ملے گی وہ معمولی چیز نہیں ہے. اور وہ جہنم کی حقیقت کو بھی جان گئے تھے کہ آگ کیا ہوتی ہے اور کون اس میں جلنا چاہے گا، کون وہ سزا بھگتنا چاہے گا. آج ہم اتنا پڑھتے ہیں لیکن ہمارے دلوں پر وہ اثر ہی نہیں ہوتا. مجھے لگتا ہے شاید ہمارے ایمان کی کمی ہے کہ ہمارے اندر وہ ایمان یا ہمارے ایمان کا لیول ہی نہیں ہے جو ہونا چاہیے. اور کیوں آج ہم کو وہ جنت دکھائی نہیں دیتی اور کیوں آج ہم وہ جہنم سے بچنا نہیں چاہتے؟ کیسے یعنی ایک زندگی جیسے بس بھاگ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں زندگی کے لیے، بھاگ رہے ہیں بس سب کچھ دنیا کے لیے، سب کچھ دنیا کے لیے. کچھ تو ہو جو اپنی آخرت اور عاقبت کے لیے ہو. اور وہی جب تک زندگی کا مقصد سمجھ میں نہیں آئے کہ زندگی کیوں دی ہے اللہ تعالیٰ نے، تب تک انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. جب تک اس کو احساس نہ ہو، اس کو شعور نہ ہو. جیسے وہ کل ایک پوسٹ بھیجا تھا نا آپ کو کہ آپ کس لیے جی رہے ہیں، کیا کام کر رہے ہیں آپ، اور یہ کام سارا ہو بھی رہا ہے تو کس کے لیے ہو رہا ہے. جب تک آپ اس مقصد کو نہیں سمجھیں گے، یعنی اپنی زندگی میں بھیجے جانے کے مقصد کو، تب تک آپ اپنی آخرت یعنی عاقبت کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے. جی گویا کہ وہ جنت اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے اور ہم دنیا کو دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے. واقعی میں ہم سے روح بن عبد المؤمن نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن زرعہ نے، اور ہم سے سعید بن ابی عروبہ نے، ان سے قتادہ نے، ان سے انس بن مالک نے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک سوار 100 سال تک چلتا رہے گا اور پھر بھی اس کو طے نہ کر سکے گا. سبحان اللہ. بعض احادیث میں کہا گیا کہ جو توبہ کا درخت، توبہ کا نام ہم کو جو ملتا ہے وہ جنت کا درخت کا ہی نام ہے. اور سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے سائے کے بارے میں فرمایا ہے نا وظل ممدود، یعنی وہاں درختوں کا سایہ دور دراز تک پھیلا ہوا ہوگا. سبحان اللہ. یعنی جب ہم سوچتے ہیں جنت کے بارے میں، پڑھتے ہیں قرآن کی آیات اور احادیث کی روشنی میں، تو جو ہمارے ذہنوں میں ایک امیجنیشن آتا ہے، یعنی کیونکہ ہم نے تو دیکھا نہیں ہے جنت کو اور کسی نے بھی نہیں دیکھا ہے جنت کو، لیکن جو اس کی مثالیں دی گئی ہیں کہ جنت میں نہریں بہ رہی ہوں گی، اور جنت جنت ہے ہی کیوں، جنت جنت اس کا جو روٹ ورڈ ہے کیا ہے، اس کا کیوں جنت کہا گیا، اس کو اتنی بار بار آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا نا، تعلیم القرآن کی وجہ سے تو آپ جانتے ہوں گے. گھنے باغ کو کہتے ہیں نا، جن بھی اسی سے نکلے، جیم نون نون ہے نا. جی ہاں، جن دکھائی نہیں دیتے ہیں نا ہم کو، تو گھنا باغ ہوتا ہے، گھنا جس باغ میں گھنے درخت ہوتے ہیں، اتنے درخت ہوتے ہیں کہ دھوپ ہی نہیں پہنچ سکتی وہاں پر، تو اس کو جنت کہتے ہیں. جی نظر نہ آنے والی چیز، باغات جہاں گھنے درخت ہوں، جہاں ہر طرف اطراف سے درختوں نے گھیر رکھا ہو اس باغ کو. سبحان اللہ. اور واقعی میں آپ دیکھیں کہ اب محسوس ہوتا ہے اس بات پہلے سے، ہو سکتا ہے یعنی ایک شروع کی ایج جو گزرتی ہے تھوڑے سے لاپرواہی میں گزر جاتی ہے، لیکن جب ایک میچیورٹی آتی ہے تو جب محسوس ہوتا ہے کہ ہر چیز کی خوبصورتی کو ایک محسوس کیا جا سکتا ہے. یعنی ابھی جب ہم بیٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کسی چیز کا نظارہ کرتے ہیں، کوئی درخت کو ہی دیکھتے ہیں بیٹھے بیٹھے، جب ہم کارنش پر ہوں سمجھیں، سمندر کے سامنے بیٹھے ہوں یا کسی گارڈن میں بیٹھے ہوں، تو سبحان اللہ اس کی جو خوبصورتی ہے تو وہ محسوس، یعنی جب ہم اس کو غور کر کے محسوس کریں، درختوں کے تنوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں، اس کے پتوں کو ہم دیکھتے ہیں، تو ہمیں اس کی خوبصورتی محسوس ہوتی ہے. تو وہ جنت کیسی ہوگی؟ تو وہاں اتنے لمبے لمبے سائے ہوں گے کہ ایک سوار اگر 100 سال تک چلتا رہے گا، سبحان اللہ، تو بھی اس کو طے نہ کر سکے گا. اب دیکھیں کہ یہ احادیث بالکل روز روشن کی طرح ہمارے سامنے واضح ہیں، اور جنت ایک مجسم حقیقت کا نام ہے. لیکن جو لوگ جنت کو محض خواب و خیال کی حد تک مانتے ہیں، ایکچولی وہ اپنے عقیدے کی غلطی میں، یعنی غلط عقیدے میں مبتلا ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جنت صرف ایک امیجنری چیز ہے جس کی تعبیر، یعنی ایک خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں ہے. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اسی سوچ سے. تو بہرحال ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام نعمتوں سے جو جنت کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو نوازے اور سرفراز کرے. اب ایک بات سوچنے کی، ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ وہاں کا رومال، سعد بن معاذ کا رومال یہاں کے بہت ہی قیمتی ریشم سے زیادہ بہتر ہوگا، ناک صاف کرنے کا رومال. جس کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں نا، جو ہمارے ہاتھوں میں ہوتی ہے، جو ٹشو یا دستی وغیرہ جس کو ہم کہتے ہیں. پھر وہاں پر ایک کوڑے کی جگہ دنیا اور مافیا جو میں جو کچھ ہے وہ سب سے بہتر ہے. پھر ہم نے پڑھا کہ ایک سوار چلتا رہے گا 100 سال تک تو، لیکن اس کا سایہ ختم نہ ہوگا. سبحان اللہ. اور اب ذرا بتائیے مجھے کہ جنت صرف ہماری دعاؤں سے، کچھ وظیفوں سے، اور چونکہ ہم امت محمدیہ ہیں تو اس وجہ سے بس ہم کو مل جائے گی. جو جنت کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں تو کیا یہ جنت بس چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم کلمہ کو ہیں تو ہم کو مل جائے گی؟ نہیں. صحابہ کرام نے صرف کلمہ پڑھ لیا تھا، اس کے بعد کچھ بھی نہیں کیا، اور ان کو جنت کی بشارت دے دی گئی، اشرے مبشرہ ہوں، یا پھر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا نا، جہاں پر جو بیت رضوان کا معاملہ آتا ہے کہ 1400 صحابہ کو جنت کی خوشخبری دے دی گئی تھی جو بیت رضوان میں شامل تھے، ہے نا. کیوں ان کو اس وقت جنت کی بشارت دی گئی؟ کہ تحت الشجرہ کا لفظ آتا ہے کہ قرآن اس کا گواہ ہے الحمدللہ، کہ جو درخت کے نیچے بیٹھ کر جو رسول اکرم سے بیع کر رہے تھے، وعدہ کر رہے تھے، کیا دے رہے تھے وہ اللہ کے اللہ کے سامنے، اللہ کے لیے کیا نذرانہ پیش کر رہے تھے؟ وہ اپنی جان، ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، اور عین بیچ میں کھڑے تھے، دشمن سامنے تھا مکہ میں، اور عثمان رضی اللہ عنہ کو انہوں نے یرغمال بنا لیے تھے. یہ عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ زندہ ہیں یا ان کو مار دیا گیا ہے. تو تب صحابہ نے کیا کہ ہم ان کے لیے جائیں گے ضرور، حالانکہ گئے تھے عمرہ کے لیے اور ہتھیار بھی نہیں تھے، اور بغیر ہتھیاروں کے لڑنا مطلب کیا ہے کہ اپنی جان کو سیدھا ختم کرنا. تو اپنی جانیں دینا چاہتے تھے، اور رسول اکرم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کر رہے تھے سب کے سب. سبحان اللہ. تو یہ جان دینے کا جو جذبہ ہے، یہ جذبہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب آپ کو اللہ کی ذات پر ویسا یقین، ایمان، اور اللہ سے محبت ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت دل میں ہو، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی تو اس سے محبت ہوگی. تو جنت ایسی کوئی سستی چیز نہیں ہے کہ بس آپ نے کہا اور آپ کو مل گئی. نہیں، جن کے رتبے ہیں سوا ان کے سوا باتیں ہیں. یعنی ہر مدعی کے واسطے دار و رسل نہیں ہوتا دنیا میں. آپ دیکھیں، جو بھی لوگ، جن لوگوں نے اللہ سے محبت کی اور پھر اللہ کی محبت کو نبھانے کے لیے وہ زندگی بھر تگو دو کرتے رہے، تو ان کو جیل بھی جانا پڑا، بہت ساری مشکلات سے ان کو گزرنا پڑا. یعنی انہوں نے اپنی، یعنی ان کی زندگی پھر مشکلات والی زندگی بن گئی. تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ ایک آگ کا دریا ہے اور کود کے جانا ہے. تو جنت بھی جب لوگ کہتے ہیں کہ عشق اتنا آسان نہیں ہے اور اس کے لیے آپ کو آگ کے دریا عبور کرنے پڑیں گے، تو پھر کیا سمجھتے ہیں کہ جنت اس سے بھی سستی چیز ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ اس کے لیے پھر محنت، کوشش، جدوجہد کرنی پڑتی ہے. وہ ذرائع، وہ راستے، وہ طریقے تلاش کرنے پڑتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، جس سے وہ اپنے بندوں کو جنت عطا کرتا ہے، یا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے. تو وہ اعمال ہم کو ڈھونڈنے پڑیں گے جس سے ہم اس جنت کے مستحق بن سکتے ہیں. اور وہ اعمال ہمیں کیسے پتہ چلیں گے بتائیے؟ کون لوگ کر کے گئے ہیں وہ اعمال جن کو خوشخبریاں دی گئیں؟ صحابہ کرام، ہے نا، وہی تو تھے جن کو خوشخبریاں دی گئیں، وہی تو اشرے مبشرہ کہلائے، وہی تو اصحاب الشجرہ کہلائے، وہی تو جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ان کے جان و مال جنت کے بدلے. سبحان اللہ. کیا کرتے ہیں اللہ کے راستے میں؟ اپنی جانیں دیتے ہیں، زندگی بھر جد و جہد کرتے ہیں. کبھی سوچیں ذرا کہ وہ غزوہ تبوک کا سفر کیسا تھا، پھر وہ غزوہ جس میں ان کے پیروں سے خون نکلنے لگا تھا، کیونکہ انہوں نے کپڑے باندھ لیے تھے پیروں پر، چپل بھی نہیں تھی ان کے پاس، پیدل چلے تھے، سواریاں نہیں تھیں. جی، غزوہ ذات الرقہ. ویری گڈ، ماشاء اللہ. تو یوں ہی نہیں مل جاتی جنت صرف زبانی دعووں سے کہ ہم تو بس بہت فرما بردار ہیں، ہم تو بہت اچھے ہیں. زبانی دعووں سے نہیں ملتی ہے، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہے. اس قربانی کی سطح پر جینا پڑتا ہے تب کہیں جا کر جنت ملتی ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں. اگلی حدیث دیکھیے 3253، اور کسی شخص کے لیے ایک کمان کے برابر جنت میں جگہ اس پوری دنیا سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے. سبحان اللہ. ہم سے ابراہیم بن منظر نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن فلح نے بیان کیا، کہا ہم سے ہمارے والد نے، اور ان سے ہلال نے، ان سے عبد الرحمن بن ابی عمرہ نے، اور ان سے ابو ہریرہ نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے چودھویں رات کی چاند کی طرح روشن ہوں گے، جو گروہ اس کے بعد داخل ہوگا ان کے چہرے آسمان پر موتی کی طرح چمکنے والے ستاروں میں جو سب سے زیادہ روشن ستارہ ہوتا ہے اس جیسے روشن ہوں گے، سب کے دل ایک جیسے ہوں گے، نہ ان میں بغض و فساد ہوگا اور نہ حسد. ہر جنتی کی دو حوریں یعنی حورین بیویاں ہوں گی، اتنی حسین کہ ان کی پنڈلی کی ہڈی اور گوشت کے اندر کا گودا بھی دیکھا جا سکے گا. سبحان اللہ. اور رسول اکرم کے جو بیٹے تھے ابراہیم، جن کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، تو رسول اکرم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ جنت میں اسے ایک دودھ پلانے والی انا کے حوالے کر دیا گیا ہے جو ان کو دودھ پلاتی ہے. اور دوسری حدیث ہے، اگلی حدیث جس میں ابو سعید خدری کے راوی اور رسول اکرم سے بیان کرتے ہیں کہ جنتی لوگ اپنے سے بلند کمرے والوں کو اوپر اسی طرح دیکھیں گے جیسے چمکتے ستارے کو جو صبح کے وقت رہ گیا ہو آسمان کے کنارے پورب یا پچھم میں دیکھتے ہیں، ان میں ایک دوسرے سے افضل ہوگا. لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو انبیاء کے محل ہوں گے جنہیں ان کے سوا اور کوئی نہ پا سکے گا. آپ نے فرمایا، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور انبیاء کی تصدیق کی. سبحان اللہ. یہ ہمارے لیے کتنی خوشخبری ہے بتائیں اس نے، کہ ہم سمجھتے کہ اچھا جو اچھی چیزیں ہوں گی صرف انبیاء کے لیے ہوگی، لیکن یہاں پر سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اپنے بندوں کے لیے کیسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنت میں، کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہوں گے ایسے محل جیسے کہ ہم صبح کے وقت جو آخری ستارہ رہ جاتا ہو تو اس کو دیکھتے ہیں، یعنی آسمان کے اوپر، اور یعنی کتنا وہ افضل ہوگا. تو صحابہ کو لگا کہ تو انبیاء کے محل ہوں گے، ہم جیسے لوگوں کے لیے تو نہیں ہو سکتے. جب صحابہ ایسا سوچ سکتے تو آپ سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. لیکن سبحان اللہ، سے ہمارے لیے بھی ایک خوشخبری ہے، اور ہم بھی اس محل یعنی ایسے محلوں کی یا ایسی چیزوں کی خواہش کر سکتے ہیں. اور ہمیں ضرور جنت الفردوس کو مانگنا چاہیے روزانہ اللہ تعالیٰ سے، کہ جب بھی تم اللہ سے مانگو تو تم جنت الفردوس کو مانگو، کیونکہ تمام جو نہریں ہیں وہ وہیں سے بہتی ہیں جنت کی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے قریب ہے جنت الفردوس. سبحان اللہ. تو محل انبیاء کے نہیں ہوں گے، ہو سکتا ان کو اس سے بہتر دیے جائیں، یہ تو ان لوگوں کے ہوں گے جو انبیاء کو مانتے رہے ہوں اور ان کی تصدیق کرتے رہے ہوں. اور اس سے کہ اصل میں اب دیکھیں، انبیاء کو ماننا مطلب کیا ہے؟ انبیاء کو ماننا کہ رسول اکرم کا نام آئے تو ہاں ہم رسول اکرم کو مانتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، آنکھوں کو چوم لیا اور کھڑے ہو گئے اور درود پڑھ لیا اور نکل جائے محفل سے، جو بے ادب ہو والا معاملہ نہیں، یہ نہیں ہے. رسول اکرم کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جی آپ کی اطاعت، آپ کی فرما برداری، آپ کے راستے پر چلنا، آپ نے جو اعمال انجام دیے ہوں یا جن باتوں کی آپ نے تاکید کی ہو ان کو بجا لانا. جی مکمل اطاعت، مکمل سپردگی. تو یہ انبیاء کو ماننا ہوا، یہ انبیاء کی تصدیق ہوئی. جنت کے دروازوں کا بیان، کتنے دروازے ہیں جنت کے؟ 8 دروازے ہیں. جی ویری گڈ، ماشاء اللہ. کون سے صحابی کو خوشخبری دی گئی تھی کہ جن کو ہو سکتا ہے ہر دروازے سے ندا آئے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو. ویری گڈ، ماشاء اللہ. لیکن جب ابو بکر کو یہ خوشخبری دی گئی تو اس کے بعد وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہ گئے کہ چلو الحمدللہ، اب تو میں بری ذمہ ہوا، کوئی کام کرنے کی مجھے اب ضرورت ہی نہیں، کیونکہ میں تو 8 دروازے سے بلایا جاؤں گا. ایسا کیا تھا ابو بکر نے؟ بیٹھ گئے تھے آرام سے؟ نہیں، بلکہ الٹا، اور مزید جدوجہد، مزید تگ و دو، مزید کوشش، مزید اللہ تعالیٰ کی فرما برداری. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کسی چیز کا ایک جوڑا خرچ کیا اسے جنت کے دروازے سے بلایا جائے گا. اور اس میں اور حدیث بھی ملتی ہیں. نیچے جو بتایا جا رہا ہے کہ سہل بن سعدی نے بیان کیا کہ رسول اکرم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں, ان میں ایک دروازے کا نام ریان ہے جس سے داخل ہونے والے صرف روزے دار ہوں گے. تو یہاں امام بخاری کو جو اوپر والی حدیث کا جو ٹکڑا لائے ہیں اس کے بعد ان کو ان کے معیار کی حدیث نہیں ملی, لہٰذا وہ یہاں پر اس حدیث کو لا کر اس کو ثابت کرنا چاہ رہے کہ جنت میں 8 دروازے ہیں. اور جو اللہ کے راستے میں کچھ بھی خرچ کرے گا, ایک جوڑا کیا ہوتا ہے, جوڑا مطلب ہو سکتا ہتھیار کا پیئر ہو سکتا سواری کا پیئر ہو سکتا ڈریس ہو, ہے نا. تو کوئی بھی جوڑا یعنی پیئر میں چیزیں خرچ کرنا, دو چیزیں دینا اللہ کے راستے میں ساتھ ساتھ, ایک چیز نہیں دینا بلکہ دو دینا, سبحان اللہ, تو اسے جنت کے دروازے سے بلایا جائے گا. اور یہ ہو سکتا ہے انفاق کرنے والوں کا دروازہ ہوگا جو انفاق کرتے رہے ہوں, ہے نا, کیونکہ روزے داروں کے لیے الگ سے دروازہ ہوگا, انفاق کرنے والوں کے لیے الگ سے دروازہ ہوگا, یعنی الگ الگ دروازے ہوں گے. تو سبحان اللہ, یعنی جب بھی پھر اس سے کوئی چیز دیں اللہ کے راستے میں تو پھر کس صورت میں دیں, یا کس حال میں دیں, یا کیسے دیں, ایک کی بجائے دو دے دیں سبحان اللہ, پیر کی صورت میں دیں. آپ دیکھیں نا جب یہ حدیثیں پڑھتے ہیں تو کیسے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے. اب دل میں آپ کے بھی خیال آ رہا ہوگا نا کہ اچھا کون سی ایسی چیز ہے جو میں دے سکتی ہوں پیر کی صورت میں, آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے خیال. اور کیا ہم میں سے ہر کوئی نہیں چاہتا کہ ہم کو بھی جنت کے دروازوں سے ندا دی جائے, حالانکہ لگتا ہے ہم نہیں ہیں ویسے, ہمارے اعمال نہیں ہیں ویسے, لیکن ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے اور ہمیں اللہ تعالی کی رحمت سے امید ہے کہ وہ اپنے رحم اپنے کرم اپنے فضل سے ہم کو جنت میں داخل فرمائے گا, حالانکہ ہم ہمارے اندر اتنی طاقت ہی نہیں کہ ہم ایسے اعمال, یا ہم نے کیے ہی نہیں ایسے کوئی اعمال. جب بھی ہم اپنے اعمال پر نظر ڈالیں تو لگتا ہے کہ اچھا کچھ بھی نہیں باقی ہمارے پاس تو توشہ آخرت کے لیے, لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے, ویسے بھی رسول اکرم نے فرمایا کہ انسان اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں جا سکتا جنت میں, اتنے اس کے اعمال ہے ہی نہیں کہ جس کی وجہ سے وہ جنت کا مستحق بن سکے, وہ تو اللہ تعالیٰ اپنے رحم و فضل سے اپنی رحمت سے بندوں کو جنت میں داخل فرمائے گا. اور واقعی میں تو پیر کی صورت میں کچھ بھی چیز دیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب دینا ہو. اب یہاں پر جہنم کا بیان آ رہا ہے, تھوڑی دیر یہاں پاز کرتے ہیں, میں آپ لوگوں سے تھوڑا سا ڈسکشن کرنا چاہ رہی ہوں. الحمدللہ آپ دیکھیں کہ وہی میں چاہ رہی تھی کہ آپ لوگ یعنی اپنا ایک ہوم ورک سمجھے اس کو, کہ آپ خود اپنی نوٹ بک میں یا کہیں پر بھی, یا اپنے کچن میں سامنے ہی جہاں پر آپ کھڑے رہتے ہوں تو ایک نوٹ لگائیں وہاں پر کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو ہم روزانہ انجام دے سکتے ہیں جو ہم کو جنت میں لے جانے کے مستحق بن سکتے ہیں. اور جب ہم اس کو سامنے روزانہ دیکھتے رہیں گے تو ہمارے دل کے اندر پھر وہ کرنے کی خواہش پیدا ہوگی. اور بعض اوقات آپ دیکھیں بہت چھوٹے چھوٹے اعمال ہوتے ہیں جس کی بنا پر انسان جنت میں جانے کا مستحق بن سکتا ہے, یعنی جس کے لیے وعدہ کیا گیا ہے, جس کو خوشخبری دی گئی ہے, کہ وہ یہ نا کہ تطعم الطعام وسل الناس بالنعام ادخل الجنت بالسلام, کہ تقرأ السلام, نماز سلام کرو ایک دوسرے کو, کھانا کھلاؤ لوگوں کو, اور اس وقت رات میں اٹھ کر نماز پڑھو جب سارے لوگ سو رہے ہوں تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اور اس حدیث کو کیا کہا جاتا ہے, حدیث سلام, ہے نا. تو یہ چھوٹے چھوٹے اعمال یہی ہم دیکھتے رہیں کہ کیا دیکھیں ہم میں سے ہر کوئی, ہم انسان ہیں نا, ہم میں سے ہر ایک سے روزانہ بہت ساری ایسی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں, یا ایسے کیونکہ ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں, لیکن اپنی غلطیوں کو درست کر لینا یا غلطی کا احساس ہو جانا اور پھر نئے سرے سے نیکی کرنے کا عزم اور ارادہ کرنا, یہی تو انسان سے اس تقاضا کیا جاتا ہے کہ انسان ہر روز ایک نیا ارادہ کرے, نیا عزم کرے اور پچھلی غلطیوں کو معافی مانگ کر اس کو بھول کر پھر آگے بڑھنے کی کوشش کرے. یہ نہ ہو کہ مایوس ہو کر بیٹھ جائے کہ اچھا اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا, نہیں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت سارے ایسے راستے کھلے رکھے ہیں اور ہمیں ایسے بہت سارے طریقے بتائے گئے ہیں جس پر چل کر ہم اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں انشاءاللہ. دوزخ کا ہم دیکھ لیتے ہیں کیونکہ تھوڑا ٹائم ہے ہمارے پاس, ابھی 10 منٹ. دوزخ کا بیان ہو رہی ہے کہ دوزخ بن چکی ہے. سورہ نبا میں لفظ غساقہ آیا ہے, اس کا معنی پیپ لہو ہوتا ہے. عرب لوگ کہتے ہیں غزقت عینہ, اس کی آنکھ بہ رہی ہے. یغسق الجرح, زخم بہ رہا ہے. غساق اور غسیق دونوں کے ایک ہی معنی ہے. غسلین کا لفظ جو سورہ حاقہ میں ہے اس کا معنی دھون, یعنی کسی چیز کے دھونے میں, جیسے آدمی کا زخم ہو یا اونٹ کا جو نکلے. تو فعلین کے وزن پر غسل سے مشتق ہے. اکرمہ نے کہا کہ حسب کا لفظ سورہ انبیاء میں ہے, معنی حطب یعنی ایندھن کے ہیں, اور یہ لفظ حبشی زبان کا ہے. اور دوسروں نے کہا کہ حاسبہ کا معنی جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے, تند ہوا, آندھی اور حاسب اس کو بھی کہتے ہیں جو ہوا اڑا کر لائے. اسی سے لفظ حسب جہنم نکلا ہے جو سورہ انبیاء میں ہے, یعنی دوزخ میں جھونکے جائیں گے, وہ اس کا ایندھن بنیں گے. عرب لوگ کہا کرتے تھے حسبہ فی الارض, یعنی وہ زمین میں چلا گیا. حسبہ حسبہ اسے نکلا, یعنی پتھریلی کنکریاں. سدیدن کا لفظ جو سورہ ابراہیم میں ہے اس کا معنی پیپ اور لہو کے ہیں. خبت کا لفظ جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے اس کا معنی بجھ جائے گی. تورونا کا لفظ جو سورہ واقعہ میں ہے اس کا معنی آگ سلگاتے ہوئے, کہتے ہیں اورئی تو, یعنی میں نے آگ سلگائی. اور مقوین کا لفظ جو سورہ واقعہ میں ہے, یہ لفظ قی سے نکلا ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں اجاڑ زمین. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے سواء الجحیم کی تفسیر میں کہا جو سورہ صافات میں ہے, دوزخ کا بیچوں بیچ کا حصہ. لشوبہ من حمیم جو اسی صورت میں ہے اس کا معنی یہ ہے کہ دوزخیوں کے کھانے میں گرم کھولتا ہوا پانی ملایا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. الفاظ جو ظفیر اور شہیق جو سورہ ہود میں ہے ان کے معنی آواز سے رونا اور آہستہ سے رونا. لفظ وردہ جو سورہ مریم میں ہے یعنی پیاسے. لفظ غیہ جو اسی صورت میں ہے یعنی ٹوٹا نقصان. اور مجاہد نے کہا کہ لفظ یسجرون جو سورہ مومن میں ہے یعنی آگ کا ایندھن بنیں گے. لفظ نحاسن جو سورہ رحمان میں ہے اس کا معنی تانبا جو پگھلا کر ان کے سروں پر ڈالا جائے گا. یا اللہ, اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. لفظ ذوقو جو کئی صورتوں میں آیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ عذاب کو دیکھو, منہ سے چکھنا مراد نہیں ہے. لفظ مارج جو سورہ رحمان میں ہے یعنی خالص آگ. عرب لوگ کہتے ہیں مرجل مرجل آہ, یعنی مرجل آہ رعیت, یعنی بادشاہ اپنی رعیت کو چھوڑ بیٹھا, وہ ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں. لفظ مریج جو سورہ قاف میں ہے یعنی ملا ہوا مشتبہ. کہتے ہیں مرجا امر الناس اختلطا, یعنی لوگوں کا معاملہ سب خلط ملت ہو گیا. مرج البحرین بھی لفظ آتا ہے جو سورہ رحمان میں ہے. مرج تدابتک سے نکلا ہے, یعنی تو نے اپنا جانور چھوڑ دیا ہے. تو یہ تمام الفاظ دوزخ کے لیے آئے ہیں. ہم سے ابو الولید نے بیان کیا, کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا, ان سے مہاجر ابو الحسن نے, اور ان بیان کیا میں نے زید بن وہب سے سنا. انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے سنا, وہ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے, جب بلال رضی اللہ عنہ ظہر کی اذان دینے اٹھے تو آپ نے فرمایا وقت ذرا ٹھنڈا ہو لینے دو. پھر دوبارہ جب وہ اذان کے لیے اٹھے تو پھر آپ نے انہیں یہی حکم دیا کہ وقت اور ٹھنڈا ہو لینے دو, یہاں تک کہ ٹیلوں کے نیچے سے سایہ ڈھل گیا. اس کے بعد آپ نے فرمایا نماز ٹھنڈے اوقات میں پڑھا کرو, کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے پیدا ہوتی ہے. اب دیکھو کہ جب گرمی کے دن ہوتے ہیں تو تھوڑا سا ڈیلے کر کے اذان ہوتی ہے نا, دیر سے اذان ہوتی ہے. تو کیوں ہوتی ہے دیر سے اذان؟ کیونکہ رسول اکرم کی سنت تھی. اور آپ نے کہا کہ اتنی عین دھوپ کے وقت اذان نہ دو, یعنی جیسے کہ سعودی عرب میں 10:30 سے 11 کا جو وقت ہوتا ہے جب دھوپ کے دنوں میں, وہ عین بہت تمازت دھوپ کی تمازت کا وقت ہوتا ہے. تو تھوڑا سا ٹھنڈا ہو لینے دو, تھوڑا ڈیلے کر کے اذان دو, تاکہ وہ جہنم کی جو شدت کو بتایا گیا کہ ایسے وقت دھوپ کے دنوں میں جو دھوپ کی شدت ہے وہ جہنم کی گرمی سے گرمی کی وجہ سے ہے. اور 3260 والی حدیث دیکھیے. ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا, کہا ہم کو شعیب نے خبر دی, ان سے زہری نے بیان کیا, انہوں نے کہا مجھ سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا, اور انہوں نے ابو ہریرہ سے سنا. آپ بیان کرتے تھے کہ رسول اکرم نے فرمایا جہنم نے اپنے رب کے حضور میں شکایت کی اور کہا کہ میرے رب میرے ہی بعض حصے نے بعض کو کھا لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے دو سانسوں کی اجازت دی, ایک سانس جاڑے میں اور ایک گرمی میں. تم انتہائی گرمی اور انتہائی سردی جو ان موسم میں دیکھتے ہو اس کا یہی سبب ہے. اور یہ حدیث کس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کر چکا ہے, اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے آلریڈی جہنم کو. تو دو سانسوں کی اجازت دی, تو ایک اس سے انتہائی گرمی ہوتی ہے, جس سے انتہائی سردی ہوتی ہے. اب دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ہم کو بتائی ہے اس کو ایز اٹ از ہم کو تسلیم کرنا ہے, اس کی کھوج کرید بھی نہیں پڑنے کہ اچھا ایسا کیوں ہے ویسا کیوں, کیونکہ کچھ لوگ ایسے عجیب عجیب سوال کرتے ہیں. تو اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ جو کہا جائے اس پر فوراً ایمان لے آئیں اور اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں, کیونکہ ہماری عقل بہت محدود ہے, ہم کو اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے, یا اپنے آپ کو بہت زیادہ عقل مند یا سپیریئر ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس سے کیا حاصل ہوگا سوائے نقصان کے یا ایمان کی خرابی کے, کچھ اور نہیں ہو سکتا. کیونکہ بعض منکرین حدیث نے اس حدیث کا بھی انکار کیا ہے, اسی حدیث کو وجہ جواز بنا کر کہتے ہیں کہ دیکھا اس لیے ہم حدیث کو نہیں مانتے ہیں, اور ایسی احادیث کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ان کی عقل میں فطور ہے, یا ان کو اتنی عقل ہی نہیں ہے, یا پھر وہ ان اشارات ان استعارات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں جو بہت سی جگہ قرآن میں استعمال کیے گئے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ام من شئ الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم, یعنی کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑتی ہے مگر تم ان کی کیفیت نہیں سمجھ سکتے. یا یوم نقل لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید, کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے فرمائے گا کہ تو بھر گئی, اور وہ کہے گی کہ اور کوئی ہے. تو دوزخ کا کلام کرنا یہاں پر جو بتایا گیا کہ جہنم بھی بات کرے گی, وہ جواب دے گی اللہ تعالیٰ کو. تو منکرین حدیث اصل میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھلا ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ جہنم بات کرے, یہ جہنم سانس لے, اور پھر کہتے کہ ہم قرآن کو تو مانتے اور حدیث کو نہیں مانتے, جبکہ یہاں پر تو خود قرآن میں خود جہنم سے اللہ تعالیٰ کلام فرما رہا ہے, تو پھر اس پر کیسے تنقید کریں گے وہ لوگ. تو اس سے ثابت ہوا کہ عالم برزخ یا جو عالم دوزخ ہے یا عالم جنت, ان سب کے لیے جو لفظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں یا حدیث میں آئے ہیں ان کو اس کے اسی معنوں میں لینا چاہیے جو ہم کو جس حد تک سمجھ میں آتے ہوں, اور اس کے آگے زبان بند کر دینا چاہیے. یہی ایمان والوں کی شان ہے, اور یہی لوگ راسخون فی العلم ہیں, اور یہی لوگ اللہ کے نزدیک صحیح عقل اور شعور رکھنے والے لوگ ہیں. تو یہ جہنم کے بارے میں ہے, اور ہم قرآن میں بھی پڑھتے ہیں کہ سورہ قاف میں آتا ہے نا کہ جب جہنم سے پوچھا جائے گا کہ کیا تو بھر گئی, اور وہ کہے گی کہ کوئی اور ہے مزید, یعنی اتنا جتنے بھی لوگوں کو اس میں ڈالا جاتا رہے گا کہا جاتا ہے وہ بھرے گی ہی نہیں, اور مزید مزید کا تقاضا کرے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس سے. ایک آخری حدیث دیکھ رہے تھے, ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا کہ ہم سے ابو عامر عبد الملک عقد نے, اور ان سے حمام بن یحییٰ نے, اور ان سے ابو جمرہ نصر بن عمران صبغ دبعی نے کہ میں مکہ میں ابن عباس کی خدمت میں بیٹھا کرتا تھا, وہاں مجھے بخار آنے لگا. ابن عباس نے فرمایا کہ اس بخار کو زمزم کے پانی سے ٹھنڈا کر, کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخار جہنم کی بھاپ کے اثر سے آتا ہے, اس لیے اسے پانی سے ٹھنڈا کر لیا کرو. یہ فرمایا کہ زمزم کے پانی سے. تو بہرحال یہ ہم حدیث پہلے بھی بارہا گزر چکی ہے کہ بخار بھی جہنم کی گرمی سے ایک طرح سے آتا ہے, تو اس کو پانی سے ٹھنڈا کرنا چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ آج کل یعنی جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی جو یوز کی جاتی ہے اور جو جدید تحقیق ہے, اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بخار میں ٹھنڈا پانی سر پر ڈالا جاتا ہے, بلکہ یہ برف کے پانی کی پٹیاں رکھی جاتی ہیں پیشانی پر جسم پر. تو بخار کی حرارت بھی ایک حرارت ہے, جسے دوزخ کی حرارت کا حصہ قرار دیا گیا ہے, اور اس کو پانی سے ٹھنڈا کرنے کے لیے کہا گیا ہے. تو یہ تھی جہنم کے بارے میں, انشاءاللہ ہم باقی کی احادیث اگلی دفعہ پڑھیں گے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.